بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں، والایمان بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر، اللہ تعالی کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان. اور یہ اصل جو ہے 13 اصل ہے اس کتاب میں، اصل نمبر 13. ہم تفصیل سے اصول بیان کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان، اور یہ آخرت پر ایمان کا حصہ ہے. آخرت پر ایمان کی جہاں پہ امام صاحب نے تفصیل بیان کی ہے. بعض علماء اجمال سے کام لیتے ہیں اور آخرت پر ایمان ایک اصل بیان کر دیتے ہیں، اور ایک اصل کے اندر باقی اصول بیان کر دیں جس کے تعلق آخرت پر ہے، آخرت پر جس کے تعلق آخرت سے ہے، ٹھیک ہے. اور بعض علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں الگ الگ اصل بنا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان ہے ہمارا، اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اور شفاعت جو ہے وہ، شفاعت کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کے لیے خیر خواہی کی گزارش کرنا، عام لفظوں میں. تو شفاعت کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ذات جس کی شفاعت مطلوب ہے، ایک وہ ذات جس کے لیے شفاعت مانگی جا رہی ہے، تیسری وہ ذات جو شفاعت کر رہی ہے. اور تینوں میں فرق ہے سبحان اللہ. جسے شفاعت کی طلب ہے وہ محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، گنہگار ہے. ظاہر شفاعت گنہگاروں کی ہوتی ہے، اسے ضرورت ہے شفاعت کی. اور جس سے شفاعت طلب کی جا رہی ہے، شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، شفاعت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، وہ عظیم ہے، کریم ہے، جبار السماوات والارض، فعال لما يريد، اس کی مرضی چلتی ہے پورے کائنات میں. اور شفاعت کا مالک بھی وہی ہے. شفاعت کو مشروع بھی اسی ذات نے کیا ہے. اگر شفاعت کی اجازت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نہ دیتا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی شفاعت کرتا. اللہ تعالی فرماتے ہیں، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. اور جب ہم کوئی بھی کہتے ہیں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، فرشتے، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، سارے کے سارے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت کر نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شفاعت کرنے شفاعت نہیں کریں گے الا ان کی شفاعت جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو اجازت ایک شرط ہے شفاعت کی، اور راضی ہونا دوسری شرط ہے. جس کے اللہ اجازت نہ دے اس کی شفاعت نہیں ہوتی، اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اس کی شفاعت بھی نہیں ہوتی. تو اجازت اور رضامندی، یہ دو شرطیں شفاعت کی. امام صاحب فرماتے ہیں، وبقوم، اور یاد رکھیں رسول جماعت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کے نہیں، 8 قسم کی شفاعتیں کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں. عجب بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم منکر، ہم کہتے ہیں ہم 8 قسم کی شفاعت پر ہمارا ایمان ہے، ایک قسم کی نہیں. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا تھا کہ سب سے پہلے شفاعت العظمى، شفاعت العظمى کیا ہے؟ حساب شروع ہونے کے لیے شفاعت. حساب شروع نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی دعا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں کریں گے اور حساب شروع کرنے کی دعا نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف اور مشہور لمبے حدیث میں کہ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرح، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، جی ہاں شفاعت میں کروں گا، میں کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے محامد عطا فرمائے گا، ایسے الفاظ جو میں نے کبھی نہ جانے تھے نہ کبھی سنے تھے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے میں پتہ نہیں کتنی عرصہ دعا کرتا رہوں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے شفاعت قبول فرمائے گا، کہیں گے اشفع تشفع وسل تعطى، آپ شفاعت کریں جو کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ مانگ رہے ہیں آپ بیان کریں، سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آئے ثم يحد لو حد پھر حد، یعنی کہ جس کی چاہے شفاعت کر دیں اس شفاعت کے بعد. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پورے میدان میں شکن کر لیں گے، نہیں ایسی بات نہیں. حد لو حد، ایک حد ہوگی یہ ہے، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدریز ہو جائیں گے، پھر ایک اور حد بیان کی جائے گی، پھر اس طریقے سے اللہ تعالی شفاعت قبول فرمائیں گے. امام صاحب یہ تو ایک تھی، دوسری شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت عظمیٰ ہے، پھر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں. سب سے پہلے دروازے کھلے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی انبیاء کھڑے ہیں پیچھے اپنے امتوں کے ساتھ. جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے اور رضوان پوچھے گا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں، پھر دروازہ کھلے گا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے جنت کے دروازے پر، جنت دروازہ نہیں کھلے گا. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جنت میں انبیاء بھی داخل نہیں ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بغیر. تیسرے نمبر پہ اب اس طرح کی، اچھا ایک اور خاص شفاعت ہے جس کے ابو طالب کی شفاعت سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے قدموں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے جہنم کے، جن سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو جہنم کے نیچے والے حصے میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے جہنم سے نکل تو نہ سکے. کافر پر اللہ راضی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا اس کی شفاعت کی جائے. یہ شرطیں جو ہیں سب کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں. اللہ کا قانون ایک ہے، تبدیل نہیں ہوتا، ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا، ابدا کبھی بھی نہیں. چوتھے نمبر پہ ان لوگوں کی شفاعت جن کے گناہ ثواب سے زیادہ تھے تو جہنم میں جانے سے انہیں بچا لیا گیا، داخل نہیں ہوئے. دوسرے وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہو چکے ان کو جہنم سے نکالنے کی شفاعت، کتنی ہو گئے؟ 6. نمبر 7 2 یہ ہو گیا نا، 6 ہو گئے. پہلے عظمہ ہے، دوسری جنت کا دروازہ، تیسری ابو طالب کے لیے، چوتھی جن لوگوں کے گناہ زیادہ تھے ثواب سے، پانچویں جو جہنم میں داخل ہو چکے، چھٹی کون سی ہے؟ جنت میں درجہ بلند ہوگا، ساتویں جو بغیر حساب کے جائیں گے، بارک اللہ فیک، آٹھویں ایک اور ہے جو جن کے اعمال برابر ہوں جنت، یعنی گناہ اور ثواب برابر ہو گئے ہیں اعراف والے، تو ان کے بھی شفاعت ہوگی کہ وہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ آٹھ قسم کی شفاعت ہے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وبقوم یخرجون من النار, اور ان کی شفاعت بھی ہوگی ایسے لوگ جو جہنم سے نکلیں گے, بعد ما احترقوا, اس کے بعد کہ وہ جل چکے, وصاروا فحما, اور کوئلہ ہو چکے. ان للہ من راجع, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فیؤمر بهم, پھر حکم دیا جائے گا فرشتوں کو ان کے تعلق سے, الى نهر على باب الجنہ, جنت کے دروازے پر ایک دریا ہوگا, کما جاء فی الاثر, جیسا کہ ایک حدیث ایک اثر میں آیا. یہ حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے, بعض سلف جو ہے وہ حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں, کما جاء فی الاثر یعنی کما جاء فی الحدیث. حدیث متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے, اور یہ روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 185 ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 185. سیدنا ابو سعید خضری عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اہل النار جہنمی لوگ جو جہنم والے ہیں وہ تو اس میں ہمیشہ رہیں گے, نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے, لیکن بعض ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جا چکے, یعنی جو جہنم کا ایندھن نہیں ہے, جہنم کا ایندھن وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, یہ وہ جہنمی ہیں, مسلمان ہیں, مومن ہیں, موحد ہیں, لیکن ان کے گناہ جو ہیں ان کے ثواب سے زیادہ ہو گئے, اور وہ جہنم میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے داخل کیا گئے. تو جہنم کے عذاب سے ایک وقت آئے گا, فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً, کہ وہ کوئلہ, حَتَّى اِذَا كَانُوا فَحْمًا, وہ کوئلہ ہو جائیں گے, وہ بس جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے, اُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ, اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے, اب ان کی شفاعت ہوگی. امام صاحب فرماتے ہیں کیف شاء اللہ, جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, وکما شاء, جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, انما هو الایمان به, یہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو, تصدیق بھی اور تصدیق ہے. بار بار اس بات کی دیکھیں, غور کریں, الایمان و تصدیق, الایمان و تصدیق, کہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر, اس کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں. اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ شفاعت کا انکار کس نے کیا ہے. شفاعت کا انکار جو ہے وہ خوارج اور معتزلہ اور رافضیوں نے کیا ہے. خوارج, معتزلہ اور رافضیوں نے شفاعت کا انکار کیا ہے, اور ان جیسے اور بھی جو انکار کرتے وہ بھی بدعتی ہیں. جس نے بھی شفاعت کا انکار کیا وہ اہل بدع میں سے ہے. اور ان کو غلط فہمی کیوں ہوئی, ان لوگوں نے ان آیات کو بطور دلیل بنایا ہے جن آیات میں شفاعت کی نفی بیان کی گئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعة الشافعين, آج ان لوگوں کو کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اب وہ کہتے ہیں ہم پہ تو نفی ہے, کسی کو شفاعت کام ہی نہیں آئے گی. عجب بات یہ ہے کہ ان آیات کو لے لیتے ہیں اور ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں شفاعت کا ذکر ہے. وللہ شفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع عنده الا لمن ارتضى, یہاں پہ ثبوت ہے وہاں پر نفی ہے. تو یہ کس ترازو پر تول کے آپ نے بعض آیات کو لے لیا, اپنا دین بنا لیا, اور بعض آیات کو چھوڑ دیا. یہ حضور جماعت نے کیا کیا, دونوں آیات کو جمع کیا جس ان کا طریقہ ہے, اور یہ فرمایا کہ شفاعت کے دو قسمیں ہیں, شفاعت کی دو قسمیں ہیں, ایک شفاعت منفی ہے, شفاعت ہوگی نہیں کافروں کے لیے, وہ شفاعت المثبتہ, مثبت شفاعت ہے یہ مومنوں کے لیے, ٹھیک ہے. اور مشروع شفاعت جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں, الاجازہ, اجازت اللہ تعالیٰ سے, اور الرضا, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیں, یعنی ایک تو قرآن مجید کی آیات اس کی شاہد ہیں, دلیل ہیں کہ شفاعت ہوگی. بعض احادیث میں بھی واضح الفاظ ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال دیا جائے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے. متفق علیہ روایات ہیں بخاری مسلم میں. اور اس شخص کو بھی نکال دیا جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے. تو کیوں نکال دیں جہنم سے بھائی؟ شفاعت, یہ شفاعت ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی اس کے گناہ اتنا زیادہ ہیں کہ شفاعت والے بھی شفاعت والوں بھی اس کی شخصی شفاعت نہیں کی، پھر رحمت رحم الرحمین باقی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے کئی لوگوں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں والایمان ان المسیح الدجال خارج مکتوب بین عینیہ کافر، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے، اصول ایمان میں سے یہ بھی اصل ہے کہ بے شک المسیح الدجال خارج نکلے گا، وجود میں آئے گا، مکتوب بین عینیہ، اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کافر، کافر لوگوں لکھا ہوگا. والاحادیث التی جاءت فیہ، اور ہمارا ایمان ان احادیث پر بھی ہے، یعنی وہ صحیح احادیث ہیں، سچی احادیث ہیں جن کا جن احادیث میں دجال کا ذکر ہے. والایمان بان ذلک کائن، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. اور یہ چودھواں اصل ہے اصول السنہ میں، ذکر امام صاحب نے کیا ہے متفق علیہ حدیث میں، اور دجال کے اکثر حدیث صحیح بخاری میں ہیں، بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، جو ایمان دل میں ہے نا اسے اسے جھوڑا جائے گا، اسے کہ واقعی ایمان ہے یا صرف زبانی باتیں ہیں. اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیو، ایمان کا تعلق دل سے ہے، نہ زبان سے ہے، نہ آنکھوں سے ہے، نہ کانوں سے ہے، نہ دماغ سے ہے. ایمان دل، اب دل کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بار بار مانگا کریں. یا نہ کہیں ارے میں تو بڑا سلفی ہوں، میں بڑا علم حاصل کر، میں طالب علم ہوں اور مجھے بہت کچھ آتا ہے، دجال کے فتنے تو کیا بڑے فتنے کچھ نہیں کر سکتے. ہرگز نہیں. یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ڈرتے تھے اور فرماتے تھے اگر دجال میری زندگی میں میرے وقت میں آ جائے تو میں اسے کافی ہوں، لیکن اگر میرے بعد آئے تو دجال سے آگاہ رہنا. احذرکم، اور ہر نبی نے، یاد صرف اللہ تعالی کے پیر پر وسلم نہیں، ہر نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام دجال سے آگاہ کیا اپنی امت کو. وہ ڈرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں ہے تو میں ہوں، نہیں تو آگے تم لوگ خیال کر لینا. تو آگاہ کیا ہے، کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایک عام چیز سے آگاہ کرتے تھے؟ سبحان اللہ، بڑا فتنہ ہے. اور ان احادیث میں سے جس کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ کیا ہے، متفق علیہ حدیث میں سے بخاری مسلم کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا الا یہ کہ الاعور الکذاب سے آگاہ نہ کیا ہو اور تحذیر نہ کیا ہو، کہ الاعور الدجال یا الاعور الکذاب یا مسیح الدجال، یہ تینوں نام ایک ہی شخص کے ہیں، تین القاب جو ہیں دجال کے ہیں، کہ اس شخص سے بچو، اس کے فتنے سے بچو. انہ اعور، یہ نشانی کہ وہ کانا، یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں ہے. وان ربکم لیس باعور، اور تمہارا رب کانا نہیں، یعنی اس کی دو آنکھیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں دو آنکھیں کی صفت ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، کیونکہ اعور وہ ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ ہو، جو اعور ہے اس کو دو آنکھیں ہوتی ہیں. مکتوب بین عینیہ کافر، یہ شاہد ہے کہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 7408 اور مسلم، صحیح مسلم حدیث نمبر 2933، یہ روایت متفق علیہ حدیث ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ الطحاویہ کی شرح، ابن العزیز کی شرح کی جب تعلیق، انہوں نے جب تحقیق کی اس کے تعلیق میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 59 میں، 59 میں، والاحادیث فی ذالک متواترہ، دجال کے تعلق احادیث سارے کے سارے متواتر احادیث ہیں. کما شہد بذالک کثیر من الحفاظ المہرہ، جیسا کہ حدیث کے جو حافظ جو ماہر ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا، اس کی گواہی دی. ولی رسالت فضال اسمیتها قصد مسیح الدجال، اور میرے خاص تصنیف خاص رسالہ ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا نام ہے قصت مسیح الدجال. مسیح الدجال کا قصہ کیا ہے؟ نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، وقتل ایاہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا دجال کا. ارجو ان یسر اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ آسانی کرے کہ وہ آسانی سے یعنی چھپ جائے اور آسانی سے پرنٹ ہو جائے. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ تصنیف کر کے گئے. دجال کے تعلق سے کافی احادیث ہیں، جس نے مزید دجال کے تعلق سے سمجھنا ہے، جاننا ہے، وہ صحیح بخاری مسلم کی روایات جو ہے دجال کے تعلق سے جو ابواب انہوں نے باندھے ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے اور مزید ان کے بارے میں جان سکتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وأن عیسی ابن مریم، اور بے شک عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ينزل فيقتله بباب لد، عیسی علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے اور مسیح دجال کا قتل کریں گے باب لد کی جگہ پر. باب لد ایک خاص جگہ ہے جہاں پر قتل ہوگا مسیح دجال کا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دجال سے آگاہ کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے تم پر دجال سے، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں اسے کافی ہوں. وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور اگر ایسی حالت میں نکلے جب میں موجود نہ ہوں، فَامْرُؤٌ حَجِجُ نَفْسَهُ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنا، واللہ خلیفۃ علی کل مسلم، اور اللہ تعالیٰ خلیفہ ہر مسلمان پر، اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کرے. مسیح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر. یہودیوں نے سازش کی کہ قتل کرنا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی اور انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2937 میں یہ قصہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت جب قریب ہوگی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہاتھ ہیں وہ دو فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور فرشتے کے ساتھ نازل ہوں گے آسمان سے. اور کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق کی منارہ شرقیہ جو وہاں پہ، یعنی ابھی دمشق بھی فتح نہیں ہوا تھا، ابھی یہ جگہ بھی موجود نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کا نام بھی لیا جو آپ سب زندگی میں فتح نہیں ہوا تھا ابھی، اور اس جگہ کا بھی نام جو ابھی موجود بھی نہیں تھی، سبحان اللہ. تو ایمان دے کے صحابہ کرام کا کسی نے یہ نہیں کہا ارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شام کی بات کرتے ہیں تو ہم ارد گرد کافروں سے گھرے ہوئے اور ان سے مغلوب ہے تو آپ شام کی بات کرتے ہیں. لیکن ایمان تھا، تصدیق، ایمان، اسے صحابہ صدیقین ہیں سبحان اللہ. جو بھی بات آپ وسلم فرماتے جتنی مشکلوں کو نظر آتی امن نو صدقنے کی جانتے تھے، جو آج امت میں بہت کم نظر آتی ہے. حدیث سامنے رکھی جاتی ہے، عام احادیث ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں جو عقل کو حیران کر دے، عام احادیث ہیں، لیکن ماننے کے لیے پہلے سوچتے ہیں، شکل بگاڑتے ہیں، غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ چکر محسوس کرتے ہیں، سر میں پھر درد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل نہیں مان رہا. ارے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل نہیں مانتے، دل کیسا ہے یہ؟ ارے باہر نکالو اسے، دل کو پھینکو، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور سر میں درد کر دیتے، یہ کیسا دل ہے تمہارا؟ اس لیے ائمہ سے ثابت ہے، چاروں امام جن کے بارے میں بات کرتے ہیں سب نے مل کے ایک آواز سے ایک بات کو بار بار مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، سے حدیث ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے، مختلف الفاظ میں. لیکن اس کا محصل ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، جتنی انہوں نے باتیں کی حدیث کے تعلق سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میں جو بھی فتوی جو بھی بات کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس وقت تک مانتے جب تک کہ اس کے خلاف تمہیں کوئی حدیث نہیں ملے. اگر حدیث کے خلاف مل جائے تو میرے قول کو نہ ماننا کبھی. میری حیثیت کیا ہے آپ سلم کے فرمان کے سامنے؟ اور اسی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دجال کا قتل کریں گے، اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں کہ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے دجال کو قتل کرنے کا، کیونکہ اس سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور پھر مسلمان جو ہے وہ پھر سے اکٹھے ہوں گے اور عصر کا وقت ہوگا جسے ایک روایت میں آیا ہے، اور امام مہدی جو ہے وہ نماز کے لیے تیار ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی پہچان لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آگے نماز پڑھنے کی یعنی اجازت دیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھیں گے، جسے یہ ثبوت ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو امت نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے ختم نبوت ہوتی نہیں ہے، اس لیے بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو نبوت تو ختم نہ ہوئی نا، خاتم النبیین تو پھر عیسیٰ ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہوئے، تو اسے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی بن کر آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ ہی تو ختم ہو چکی ہے، ان دن عند اللہ الاسلام، اب جو فیصلہ ہوگا جو حکم ہو جو احکام تبدیل ہو چکے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے اور اب جو احکام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان احکام کے مطابق وہ بقیہ زندگی گزاریں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ سبحان اللہ کہ باب لد، جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، جس نیزے سے کریں گے، سفید نیزہ ہوگا، باب لد کی جگہ ہوگی وہیں پر قتل ہوگا. یعنی باریک بینی دیکھیں آپ ذرا، عجب بات ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ کیسے ممکن ہے، آپ تو خاتم النبیین ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے؟ دیکھیں فرق، ایمان و تصدیق کا فرق دیکھا ہے. اور آج کے بعض مسلمان کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، سے بخاری کی روایت نہیں مانتے، سے مسلم کی روایت ہم نہیں مانتے کہ نہ دجال آئے گا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ سارے کی سارے باتیں جو ہے بس ہسٹری کی باتیں لوگوں نے حدیث میں شامل کر دی، ہم نہیں مانتے، نہ سند کو دیکھتے ہیں، نہ متن کو دیکھتے ہیں، نہ انہوں کی حدیث کے قواعد و اصول کا کوئی علم ہے، بس تھوڑے سے ثقافت اسلامی حاصل کر لیتے ہیں، مفکرین اسلامی بن جاتے ہیں، یہ اسلامی اسکالر بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے، کس زاویے سے ان کو شیخ کہا جاتا ہے، کسی ذریعے سے اور وہ فتوی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے گروہ جماعت بنا لیتے ہیں اور پھر شریعت کے ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں جن اصولوں کو ائمۃ سلف نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے اور الگ الگ کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. اور دیکھ اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں، اب دجال طاقت ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے بعد جو آیات ہوگی جہاں چلے گا یعنی آسمان کو اشارہ کرے گا بارش ہو جائے گی، زمین کو اشارہ کرے گا اپنے سونا اگل لے گی زمین، دیکھیں یعنی کتنی بڑی آزمائش ہے، اور پوری دنیا کی سیر کرے گا، سیو مکہ مدینہ داخل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا کیونکہ فرشتے چوکیداری کریں گے، حراست کریں گے، مکہ مدینہ کے اندر نہیں جا سکے گا وہ، لیکن وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا. سبحان اللہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ دجال نہیں پہنچے گا، پاور دیکھیں، اور کوئی اسے قتل نہیں کر سکے گا سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دجال کا قتل کیا، اللہ تعالیٰ خبر دیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب اس سے بڑھ کر فتنہ آنے والا ہے جس پر آپ کا زور بھی نہیں چلتا، یجوج و ماجوج اب نکلنے والے ہیں، اب مومنوں کو پہاڑوں پر لے جاؤ، اب طور پہاڑوں پہ کیوں؟ کہ وہ پہاڑوں پہ جا نہیں سکیں گے، اوپر سے وہ پتھراؤ کریں گے تو وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی زمین بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، خود کچھ حملے کرو، اپنے آپ کو ہلاک کر دو، نہیں، طاقت ہے تو جہاد بھی ہے، طاقت نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے. اور یہ ثبوت ہے کہ جہاد دفع بھی، کوئی دفاع کریں گے نا اپنا یجو موجود کا، جہاد دفع بھی ساقط ہو جاتا ہے جب طاقت اور قدرت نہیں ہوتی. اور یجوج مجوج کو کون ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہلاک کر، کوئی مخلوق نہیں ہلاک کر سکتا. ہوں دعا کر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، پہاڑوں کے اوپر کیا ملتا ہے، جو ہوگا کھا لیں گے، شدید بھوک اور پیاس کی حالت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی، پھر ایک عجیب سا پھوڑا نکلتے گردن پہ ان کو، وہ بیماری پھیل جاتی ہے، ایک وقت میں سارے مر جاتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بدبو ہوتی ہے ساری، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب اس بدبو سے ہمیں نجات عطا فرما، نیچے اتر نہیں سکتے ہم، پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جس سے زمین بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کو ایسے کوئی پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے بتائیں کہاں پہ لے جائیں گے, پھینک دیں گے. تو الغرض ان پرندوں سے اور ان اس عظیم بارش سے زمین پھر سے صاف ہو جائے گی, اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انار جو ہے نا, انار اتنی بڑا ہوگا کہ انار کو جب کھا لیں گے جو اس کا خول ہوگا اس کو خیمہ بنائیں گے, خالی انار کا خیمہ بن جائے گا. اتنی بڑا انار دیکھا ہے ابھی تو جیب میں ہم ڈال لیتے ہیں نا انار کو, دو چار انار جیب میں آ گئے کہ نہیں, تو بھی جیب میں دو ادھر آ جائیں گے نا. لیکن وہ دیکھیں ایسا انار ہے کہ خیمہ بن کے یعنی آپ کا کمرہ بن جائے گا وہ انار جو ہے. سبحان اللہ, اتنی زرخیز زمین ہو جائے گی, اتنی برکات عام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گائے جو ہے وہ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی, گائے کا دودھ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی, اور ایک بکری کا جو دودھ ہے وہ یعنی ایک گھرانے کو کافی ہو جائے گا ایک وقت میں. اس طریقے سے روایات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے, حکم دیں گے, ریح طیبہ, یہ خاص ریح خاص ہوا ہے خاص لوگوں کے لیے جو ابھی زندہ باقی ہوں گے. اچھے دن دیکھیں گے, برے دنوں کے بعد ان کا خاتمہ دیکھ, مومن کا خاتمہ برا نہیں ہوتا کبھی, تکلیفیں تھیں صبر تھا, حمد و شکر کے ساتھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب وقت آیا ہے کہ اب اس دنیا کو ختم کرنا ہے, تو اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے ریح طیبہ, ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض ہو جائے گی. کوئی مومن زمین پہ نہیں رہے گا, شرار اور خلق باقی رہیں گے اور انہیں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہ تھا آج کے درس کے تعلق سے, یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں امام صاحب جو ہے وہ ایمان کے تعلق سے بات کریں گے, اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے تعلق سے امت میں جو تفرقہ ہوا ہے اور ایمان کی تعریف میں جو بعض لوگوں کو مغالتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب روح منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.